گزاریں کیسے زندگی. آؤ علماء سے پوچھ لے, آئے جو مشکل پیش کوئی. آؤ علماء سے پوچھ لے.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك واصحابك يا نور الله. پیارے اور محترم اسلامی بھائیو, دار الافتاء اہل سنت سلسلے میں مرحبا کہتے ہیں, درود پاک کی فضیلت سنتے ہیں. چنانچہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ اپنے رسالے ضیاء درود و سلام, یہ درود و سلام کے فضائل پر مشتمل جو احادیث ہیں ان پر مشتمل یہ رسالہ ہے, اس کے اندر صفحہ نمبر 4 پر نقل فرماتے ہیں, نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, بے شک تمہارے نام معا شناخت مجھ پر پیش کیے جاتے ہیں, لہذا مجھ پر احسن یعنی بہترین الفاظ میں درود پاک پڑھو. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. یہ درود پاک کی فضیلت ہم نے سنی, پڑھتے بھی ہوں گے. اس کے اندر ہے بہترین الفاظ کے اندر درود پاک پڑھو. تو جو ہم عام طور پہ درود پاک پڑھتے ہیں, کیا یہ بھی انہی اسی کے اندر شامل ہیں یا اور بھی عمدہ الفاظ اس کے ساتھ شامل کیے جا سکتے ہیں, یا کوئی ایسی کتابیں اگر درود پاک کے حوالے سے ہوں تو آپ ارشاد فرمائیں کہ جہاں سے ہم درود پاک پڑھ سکیں.
الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. جس قدر پیارے الفاظ درود و سلام کے حوالے سے مل سکیں ان الفاظوں کا انتخاب کیا جائے, جس کو نہیں آتا تو صلی اللہ علیہ وسلم, یہ بھی ایک بہت پیارے اور آسان الفاظ پر مشتمل درود شریف ہے, بچے بچے کو یاد ہو جاتا ہے. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ, یہ ہے. اسی طرح مولا صلی وسلم دائماً ابداً,
یہ بھی درود پاک ہے.
حبیبک خیر الخلق کلہم, تو اس میں جو آتا نا پہلا جو مصرع ہے مولا صلی وسلم, تو یہاں پر مولا یعنی اے میرے آقا, تو یہاں پہ اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں گویا یہ شعر جو پڑھنے والا ہے
دعا کر
شاعر دعا کر رہا ہے کہ اے اللہ درود بھیج سلام بھیج
صحیح
نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر ہمیشہ ہمیشہ.
سبحان اللہ,
تو یہ بھی ایک دعا ہے. اسی طرح درود ابراہیمی ہے, وہ بھی ایک درود شریف ہے. تو درود شریف کے مختلف صیغے ہیں, اگر اس کی تفصیل یعنی درود شریف کے مختلف الفاظ کے ساتھ اگر کوئی پڑھنا چاہے تو دلائل الخیرات کے اندر متعدد درود پاک سے متعلق کلمات مختلف انداز میں, اور بزرگوں نے جو بارگاہ رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں جو نذرانہ عقیدت درود شریف کی صورت میں پیش کیا ہے, تو وہ بزرگوں کی زبانی ادا کردہ درود پاک بھی اس میں موجود ہیں.
ٹھیک ہے,
تو دلائل الخیرات شریف اگر پڑھیں گے اور اس میں جو ذکر کردہ درود شریف ہیں وہ بہترین الفاظ میں مذکور ہیں, جس میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حمد و ثنا کے ساتھ ساتھ درود بھی پڑھا گیا ہے.
ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ نے کثرت کے ساتھ عمدہ الفاظ کے ساتھ پیارے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں ہدیہ درود پیش کرنے کی توفیق عطا فرمائے. حضور, لین دین اور موت کے موقع پر لین دین, یہ بھی ایک عجیب چیز ہے, لیکن سوالات ہمیں اس حوالے سے بھی موصول ہوتے ہیں. بعض جگہوں پر یہ دیکھا گیا ہے کہ اگر لڑکے کے والد کا انتقال ہو گیا, یعنی میاں بیوی ہیں اور لڑکی کا سسر کہہ لیجئے یا لڑکے کا والد کہہ دیجئے, اس کا انتقال ہو گیا, تو اب لازم ہے کہ لڑکی کے والدین یا اس کے خاندان والے لڑکے کو کچھ رقم یا کپڑے یا اس طرح کی چیزیں دیں گے. نہ دینا جو نا یہ ایک ناپسندیدہ کہلاتا ہے کہ انتقال ہوا اور اس موقع پر انہوں نے کچھ بھی نہیں دیا. کیا یہ ایک ایسا موقع ہے کہ اس پر اس طرح کا لین دین کا رواج ڈالا جائے, اور یہ لینا کیا کہلائے گا؟
دیکھیں, یہ جو سوال جو کیا ہے, یہ بعض خاندانوں میں ایسا رواج لگتا ہے جدی پشتی چلا آ رہا ہے
جی,
کہ اس میں یعنی گویا کہ لڑکی والے وہ لڑکی کے سسر یا ساس کی درازی عمر بالخیر کی ہی دعائیں کرتے رہتے ہوں گے کہ اللہ ان کو درازی عمر بالخیر عطا فرما، کیونکہ ان کے انتقال کی صورت میں اس خاندان میں رسم یہ ہے کہ ان کے مرنے کے بعد اب 40ویں 10ویں یا برسی کسی ایک موقع پر یہ رسم بعض خاندانوں میں چل رہی ہے کہ اب لڑکی کے جو والد ہیں، بھائی ہیں، لڑکی والے ہیں، ان پر یہ بوجھ آ جاتا ہے کہ وہ لڑکے کے جو بھی باپ کی اولاد میں شامل ہے یعنی نند یا دیور جیٹھ جو بھی ہیں، ان کے گھر والوں کو لڑکی کے گھر والے سوٹ دیں گے سب، اور یہ موقع بھی کون سا ہے
انتقال کا، افسوس کا موقع،
یہ کوئی خوشی کا ایسا موقع نہیں ہے کہ جس میں دینا لینا ایک عقل بھی کہے چلیں کسی حد تک گنجائش دینے لینے کی بننی چاہیے، بنتی ہے، لیکن یہاں یہ تو ایک موقع ایسا ہے کہ انتقال کسی کا ہوا، غم کا پہاڑ کسی پہ ٹوٹا اور اس کا اثر مزید دوسرے خاندان پہ یہ پڑ رہا ہے کہ اب لڑکی کے گھر والوں پہ لازم ہے کہ ان کے ایک ایک فرد کو سوٹ پیس بھی دے، تو یہ رسم غیر شرعی ہے۔ اس میں یقیناً جو لڑکی کا باپ یا سرپرست جو بھی ہوگا وہ خوش دلی کے ساتھ یہ سوٹ دینے کے لیے ایگری نہیں ہوگا،
رسم ہے اور رسم کو پورا کرنا ہے،
تو اس رسم کو پورا کرنا ہے، نہ دینے کی صورت میں لڑکی کو زندگی بھر تانے ملیں گے، تانے بھی کس بات پہ دیے جا رہے ہوں گے، بندہ سوچے نا اس پہ کہ ہمارے باپ کا انتقال ہوا اور سوٹ ہمارے بہن بھائیوں کو تمہارے گھر والوں نے سوٹ نہیں دیا، کیونکہ ایسا موقع بھی نہیں بنتا کہ جس میں عقل بھی کسی طور پہ تائید کر سکے کہ اس موقع پر کوئی گفٹ وغیرہ تحفے تائید ہونے چاہیے۔
ٹھیک ہے،
تو یہ غیر شرعی رسم ہے، اور چونکہ دینے والا خوش دلی سے دے گا نہیں، ایک سوٹ بھی اگر سستے سے سستا بھی لیا جائے جو پہننے کے قابل ہو تو 800-700 سے کم نہیں ہوگا،
اور ایسی جگہوں پر تو اچھا ہی دینا پڑتا ہے، اگر سسرال میں بیٹی کے سسرال میں ہلکا دیا تو کیسے بات چلے گی،
پھر تو وہ یہ ناک کٹتی رہے گی،
1000 کا بھی پھر سمجھ لیں کہ نہیں ہوگا،
اگر گھر کے اندر 12 افراد ہیں تو 12 سوٹ کا مطلب سیدھا سیدھا 12000 کا خرچہ ہے۔
ٹھیک ہے،
تو یہ شریعت اعتبار سے جب اس طرح کی رسمیں جب شریعت نے مشروع نہیں کی اور اس میں ایک فرد پر ایک بوجھ واضح طور پہ آ رہا ہے اور وہ دلی طور پہ اس پہ راضی بھی نہیں ہوگا اور نہ کرنے کی صورت میں اس کے اوپر تان و تشنی اس پہ کی جائے گی، اس کی عزت کو نشانہ بنایا جائے گا، تو یہ رسم پھر یوں بھی ان زاویوں سے ناجائز ہو جاتی ہے۔
ٹھیک ہے،
تو اس رسم کو ختم کریں، تو اس میں خاندان کے بڑے افراد جو ہیں وہ آگے بڑھیں، اپنا کردار ادا کریں کہ مرنا اس کو بھی مرنا ہے، اس کو بھی مرنا ہے، تو یہ رسم ختم ہونی چاہیے ہمارے خاندان سے کہ گویا اس رسم کو بھی ختم کر دیں، اس کا بھی انتقال کروا دیں۔
ٹھیک ہے،
کہ اب ہمارے خاندان میں کسی کے بھی موت کی صورت میں، فوتگی کی صورت میں کسی دوسرے فرد پر کوئی بھی ایسا بوجھ لازم نہیں کیا جائے۔
ٹھیک ہے، اگر آپ نے کپڑوں کے لین دین کی بات کی، ایک اور بھی رسم بعض خاندانوں میں ہے، وہ بھی کپڑوں کے حوالے سے، 40ویں کے موقع پر والد صاحب کا انتقال ہوا، 40ویں کا موقع آیا تو اب جو بھائی ہے اس کو، اس کی جتنی بھی بہنیں ہیں ان کو بھی سوٹ لے کر دینا ہوتا ہے، اور اس موقع پر نہ دیا جائے تو یہ بھی برا منایا جاتا ہے، بہن کی شادی ہو گئی ہے، نہیں ہوئی، گھر میں ہے، جو بھی ہے، تو یہ بھی ایک ہوتا ہے کہ سوٹ دیا جائے گا۔ اب بھائی امیر بھی ہو سکتا ہے، غریب بھی ہو سکتا ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے، تو کیا یہ دل جوئی سمجھیں گے کہ دل جوئی کے لیے دیا، یا یہ بھی ایک اسی طرح کی رسم کہلائے گی؟
ہو سکتا ہے شروع شروع میں تو ایک آدمی دل جوئی سے دے رہا ہے،
ٹھیک ہے،
لیکن یہ اگر رسم عام ہوگی تو اس کا نتیجہ بھی وہی نکلے گا کہ بہنیں اب آئیں گی 40ویں کے موقع پر، سوٹ کا مطالبہ کریں گی، بھائی کی پوزیشن ہے نہیں ہے، تو بسا اوقات بعض خاندانوں میں جو یہ رسم سنی گئی ہے، جیسے ہند کے بھی بعض شہروں میں اس طرح کی رسم جاری ہے، تو وہاں سے بھی اس طرح کی کالز وغیرہ آئی تھیں، تو یہ رسم ختم ہونی چاہیے۔ اب یعنی ایک غم کا موقع ہے، غم سے مراد اب یہ کہ والد کا انتقال ہوا ہے، اب وہ 40ویں کا ایک موقع ہے، سال ثواب کا موقع ہے، ایک موت کا زمانہ، اپنے ہی خاندان میں ایک فرد کو موت واقع ہوئی ہے تو موت کو یاد کرنے کا زمانہ ہے، اب اس میں بھی جھگڑا کس بات پہ ہو رہا ہے؟ اگر بھائی نے سوٹ نہیں دیا تو بہنیں ناراض ہو کے بیٹھی ہوئی ہیں کہ ہمیں ہمارے بھائی نے ہمارا حق نہیں دیا،
صحیح،
تو اس حق کے اصول کے لیے پھر جھگڑا، ساری بہنیں مل کے آواز اٹھائیں گی، تو اس طرح تو بھائیوں کی عزت کے جنازے نکلتے ہیں، تو جہاں پر یہ کیفیت ہو کہ بھائی دینے کی موڈ میں نہیں ہے، پوزیشن میں نہیں ہے، اور بہنیں بزد ہیں کہ لے کر ہی جائیں گی ورنہ جو بھی ڈنڈورا پٹتا ہوگا، تو یہ سب غیر شرعی امور ہیں، ایذائے مسلم ہے، ایک کوئی حق ایسا شریعت نے نہیں بتایا کہ جس کی وجہ سے بہنیں یہ مطالبہ کریں کہ اس موقع پہ ہمیں سوٹ چاہیے۔
ٹھیک ہے،
تو ایسا کوئی حق نہیں ہے بہنوں کا، تو اس رسم کو بھی ختم ہونا چاہیے. ہاں، بھائی اپنے والد کے ایصال ثواب کے لیے غریبوں میں اگر اس طرح کوئی لباس سوٹ پیس تقسیم کرے کہ اب یہ مسلمان کی ستر پوشی ہوگی، پھر یہ ایک مسلمان نمازی بھی ہے، نیکوکار بھی ہے، وہ یہ کپڑے پہنے گا اور نماز پڑھے گا، دیگر عبادات کرے گا، تو یوں والد صاحب کو بھی ثواب پہنچے. تو اس طرح کی رسمیں عام طور پہ اس طرح رکھا جاتا ہے، کچھ نہ کچھ میت کے 40ویں کے موقع پر کوئی سوٹ، اگر وہ مطلب جو جو چیزیں لباس کے طور پہ استعمال کرتا تھا تو عام طور پہ اسی ٹائپ کے لباس وہ ایصال ثواب میں غریبوں کو دیے جاتے ہیں. خواتین کا انتقال ہوتا ہے تو لیڈیز سوٹ اس طرح کا اہتمام کر کے کسی غریب عورت کو دے دیا جاتا ہے. تو یہ تو ایک عقل میں بھی بات آتی ہے کہ بطور ایصال ثواب اس طرح کا کام کیا جائے، لیکن بطور حق بہنوں کے آگ کا آ کر یوں اپنے بھائیوں کے آگے رونا کہ ہمیں سوٹ چاہیے ورنہ جھگڑا ہوتا ہے، تو یہ ہر جگہ ایسا نہیں ہے. کیونکہ ہمارا دارالافتاء اہل سنت یا مدنی چینل کے ذریعے سے یہ چونکہ دنیا کے کونے کونے میں جہاں جہاں مسلمان بستے ہیں، مدنی چینل کی بھی وہاں تک رسائی ہے، مختلف لوگ مختلف ممالک میں مدنی چینل دیکھ رہے ہوتے ہیں، تو جہاں جہاں یہ رسمیں ہیں تو مدنی چینل ان سب حوالے سے مدنی چینل کے ذریعے سے ایک شرعی حکم عام کیا جا رہا ہے. تو اس طرح کی رسم جہاں پر ہے تو اس کو ختم ہونا چاہیے.
اچھا، اسی طرح ایک اور بھی سوٹ کا معاملہ ہمارے پاس میسج بھی آیا تھا، وہ یہ ہے کہ عدت، جب والدہ کی عدت ختم ہوتی ہے یا عورت کی عدت یوں کہہ لیں، لیکن والدہ کے ساتھ خاص تھا وہ سوال، تو اس وقت بھی بیٹوں پر اولاد پر یہ ہوتا ہے کہ بھی اس کو سوٹ لے کر دینا ہے، یعنی یہ بھی ایک رسم کے طور پر ہے. ویسے اگرچہ گھر میں انڈرسٹینڈنگ ہے، اولاد ساتھ ہی رہتی، لیکن یہ ایک رسم ہے کہ لے کے دیا جائے گا. تو کیا ایسی
شرعی اعتبار سے تو ایسی کوئی رسم نہیں ہے؟ میں یوں سمجھ لیں کہ عدت کا زمانہ، جو عدت وفات ہے تو وہ عدت کا زمانہ سوگ کا زمانہ ہوتا ہے عورت کے لیے. اس پہ وہ تمام تر پابندیاں جو ایک نارمل عورت زیب و زیبائش کر سکتی ہے، اپنے آپ کو زینت دیتی ہے، خوشبو لگاتی ہے، مہندی لگاتی ہے، تو اس طرح کے اچھے اور خوشنما لباس پہنتی ہے جس کو کہیں جیسے تقریبات میں پہنے جاتے ہیں، تو زیورات پہنتی ہے، لیکن یہ عدت میں بیٹھنے والی عورت یہ سب کام نہیں کرے گی. اب ایک عدت کا زمانہ ختم ہوا ہے، اس پہ پابندیاں جو آئی تھیں اس نے وہ زمانہ پورا گزارا ہے، پابندیاں کی ہیں، ایک حکم الہی پہ عمل کیا ہے، تو اب اس کے بعد ایک عدت کا زمانہ ختم ہوتا ہے، تو عام طور پہ اس طرح جہاں جہاں رائج ہے تو یہ کوئی لازم نہ سمجھے.
ٹھیک ہے،
اور پھر یوں اپنی والدہ کے لیے کوئی سوٹ کا اہتمام کرتا ہے تو اس میں حرج نہیں ہے.
اپنے طور پہ ویسے،
چونکہ ویسے ہی والدہ کے لیے عام طور پہ عید، بقرعید اور دیگر مواقع پر اولاد جو ہوتی ہے سعادت مند، وہ کچھ نہ کچھ لباس ان کے بناتی رہتی ہے. بچپن میں جب ہم چھوٹے تھے تو ہمارے ماں باپ نے ہمیں لباس فراہم کیے، تو جب یہ بوڑھے ہو چکے کمانے کے قابل نہیں ہیں، تو اب یوں اولاد اپنے والدین کے لیے سوٹ وغیرہ لباس کا اہتمام کرے تو اس میں یقیناً اجر و ثواب کا ایک پہلو ہے. لیکن یہ کوئی لازم نہیں ہے کہ اس موقع پہ لباس دیا جائے، اگر کسی نے نہیں دیا تو اس پہ کوئی ہوٹنگ نہیں کی جا سکتی،
بطور رسم نہ کیا جائے، ویسے ہی سعادت مندی کا
سعادت مندی سمجھتے ہوئے کیا جائے، لیکن لازم سمجھتے ہوئے کہ نہیں دیا تو اب بھائی کے اوپر کہانی گھومی اور اس کو سب تان و تشنی کا نشانہ بنا رہے ہیں، خود ماں ایک ٹارگیٹ بنائی ہوئی ہے کہ میری عدت پوری ہے، اس نے سوٹ بھی نہیں دیا، تو یہ چیز مطالبہ یوں نہ کرے.
ٹھیک، اچھا، عدت بظاہر جو سوالات لوگ پوچھ رہتے ہیں، لگتا ہے یہ بھی کوئی ایک رسم سمجھ لی، عدت سے اٹھنا، عدت سے اٹھنے کے لیے کیا کرنا ہوگا، عدت سے کس وقت اٹھ سکتے ہیں، عدت سے اٹھنے کے بعد مسجد میں لے کے جانا ہے، عدت سے اٹھنے کے بعد یہ، تو کیا کوئی ہے ایسا شریعت میں کانسیپٹ کہ یہ کوئی کام جیسے اعتکاف سے اٹھانے جاتے ہیں؟ یہ بھی ہم بچپن سے سنتے آ رہے ہیں، بھی کہاں گئے ہیں سارے اعتکاف سے اٹھانے گئے ہوئے ہیں، تو کیا یہ ایسی چیزیں ہیں کہ
جیسے عدت 4 مہینے 10 دن کسی عورت کے عدت کے وفات کے پورے ہو رہے ہوتے ہیں، تو اب بہن بیٹیاں اور یہ سب ایک شاید اہتمام ہوتا ہے کہ والدہ عدت سے اٹھ رہی ہیں، عدت ختم ہو رہی ہے، تو اس طرح کی رسم کو باقاعدہ کوئی ایسا شریعت مطہرہ نے کوئی اہتمام کرنا، اس پہ کوئی تقریب کرنا، ایسی کوئی چیز ہمیں بتائی نہیں ہے.
ٹھیک ہے،
لیکن یہ ہے کہ عدت کے احکام سے احکامات کی بجاوری کرتے ہوئے ایک ٹائم پیریڈ ایک عورت نے گزارا ہے، تو اب اس پہ وہ پابندیاں ختم، اب یہ گھر سے ضرورت کے تحت باہر بھی جو پہلے جا سکتی تھی اب یہ جا سکتی ہے بلا ضرورت، تو عورتوں کو بازار کی زینت بننا ہی نہیں ہے چاہے وہ جوان ہو یا بوڑھی ہو، لیکن جیسے پہلے اپنی بیٹی کے بھی گھر نہیں آ سکتی تھی، بیٹی کے سسرال، وہ عدت میں ہے، عدت میں گھر سے باہر نہیں نکلیں گے، اب یہ جا سکتی ہے. کوئی بیٹا اگر ماں سے جدا کسی دوسرے گھر میں رہتا ہے تو یہ ماں جہاں پہ عدت گزار رہی ہے اس کو چھوڑ کے اپنے بیٹے کے گھر پہ نہیں جائے گی، لیکن اب جا سکتی ہے. تو عام طور پہ ہمارے معاشرے میں یہ طریقہ کار چل رہا ہے کہ اگر کسی بیوہ عورت کے بھائی وغیرہ زندہ ہیں، ان کا گھر ہے، تو عدت سے اٹھنے کے موقع پر اگر ماں باپ زندہ ہیں تو ان کے گھر جاتی ہے، بھائی ہیں تو ان کے گھر جاتی ہے، تو شرن اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے. اگر کوئی عورت نہیں جاتی تو اس پہ یہ مطالبہ نہیں ہوگا کہ یہ گھر سے باہر کیوں نہیں نکلی. بس جو پابندیاں تھیں وہ پابندیوں کا زمانہ ختم ہو گیا. اب عورت اپنے آپ کو پابندیوں میں نہ رکھے کہ شریعت مطہرہ نے جتنی پابندی رکھی تھی اس سے آگے تجاوز نہ کرے.
ٹھیک ہے.
جیسے ایک ام المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہا کے بھائی کا انتقال ہو گیا،
صحیح،
تو انہوں نے اپنے زیورات وغیرہ اتار لیے.
ٹھیک ہے.
کہ شوہر کے علاوہ، شوہر کے انتقال کے علاوہ اگر کسی محرم کا انتقال ہو جائے تو کوئی بھی مرد یا عورت 3 دن تک وہ تھوڑا غمی کی کیفیت آ سکتا ہے، جس کو سوگ کہتے ہیں، سوگ منا سکتا ہے. اب جیسے ان کے بھائی کے وصال کو 3 دن پورے ہو گئے تو انہوں نے اپنی کنیز سے فرمایا کہ میرے زیورات لے کر آؤ.
اچھا.
زیورات منگائے اور زیورات پہنے.
اچھا.
ساتھ میں یہ حدیث بھی بیان فرمائی جس کا خلاصہ یہ کہ عورت کو سوائے شوہر کے کسی اور کی وفات پہ 3 دن سے زیادہ سوگ نہیں کرنا چاہیے.
ٹھیک ہے. ٹھیک ہے.
تو اس حوالے سے ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہا کا یہ عمل ہمیں بتا رہا ہے کہ جتنی ایک لیمٹ شریعت نے ممانعت کی رکھی تھی، اتنی ممانعت کا وقت گزرنے کے بعد اب روٹین پر آ جائیں.
ٹھیک.
تو انہوں نے زینت کے لیے جو زیورات استعمال کیے، تو ایسی عورت نے 4 مہینے 10 دن جو عدت گزاری، تو اس کے گزارنے کے بعد اب وہ زیورات وغیرہ جو بھی چوڑیاں، بالیاں، لوکیٹ وغیرہ یہ پہنے اور بالکل جو حکم جواز پہلے تھا اسی حکم جواز پر دوبارہ عمل کرنا شروع کر دیں.
اچھا، یہ جو حدیث پاک آپ نے سنائی، خلاصہ سنایا، اس کا یہ جو انداز اپنایا یہ حکم شرعی بیان کرنے کا نا.
جی.
اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اب 3 دن گزرنے کے بعد گھر میں جو پارٹی ہو رہی ہے یا خوشیوں کا
نہیں، غم کی کیفیت تھی، لیکن اس غم کی کیفیت کو جتنی
شریعت کے تقاضوں کے مطابق
جتنی شریعت نے لیمٹ رکھی تھی اتنی لیمٹ تک تو انہوں نے ادا کرنے کے بعد اب مزید 4th-5th دن وہ غم کی کیفیت کو مطلب برقرار نہیں رکھا اور جو نارمل لائف تھی اسی لائف کو انہوں نے اختیار کیا اور زیور پہنے. اس میں حکم شرع چونکہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اقوال افعال کا جو مشاہدہ ازواج مطہرات نے کیا تھا، اب وہ اقوال افعال اور احکامات جو انہوں نے سنے تھے امت کی خواتین تک بھی تو پہنچانے تھے، تو اس لیے انہوں نے پریکٹیکلی اس کام کو کیا تاکہ امت کی خواتین کو جب ایسا کوئی مرحلہ آئے تو اس کے مطابق وہ عمل کر سکے.
ٹھیک ہے. جزاک اللہ. جی پہلی کال چلائیے.
میرا سوال یہ ہے کہ ہمارے گاؤں میں یہ روٹین ہے کہ جس نے نولا 5,000 دیا ہے اس کو 10,000 دینا پڑتا ہے، ڈبل دینا پڑتا ہے. اس کے بارے میں ہماری جانکاری تمہاری.
جی حضور، یہاں ڈبل یعنی ان کے سوال سے کہ فکس ہے ڈبل ہی دینا ہوگا.
5,000 اگر انہوں نے کسی کی دعوت پر دیے ہیں تو اب جب ان کے ہاں دعوت ہوگی تو وہ 10 دے گا، لیکن جب وہ 10 دے گا تو 5 جو انہوں نے دیے تھے وہ 5 واپسی آ گئے، اب جو مزید 5 اضافی ہیں وہ ان کے اوپر قرض چڑھ گیا.
ٹھیک ہے.
اب یہ جب اگلی دفعہ اس کی طرف لے کے جائیں گے تو ان کو وہ قرض ادا کرنا ہے 5,000 روپے، تو ان کے اوپر یہ قرض ہوگا.
صحیح. ٹھیک ہے. جی ایک اور کال چلائیے.
ہمارے یہاں جب رشتے طے ہوتے ہیں تو کھانا پکاتے ہیں اور دعوت دیتے ہیں، یہ کرنا کیسا؟
جی حضور،
شریع والے سے اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے کہ کوئی آپ کے گھر مہمان کے طور پر آیا ہے.
ٹھیک ہے.
وہ موقع مہمان کے آنے کا خوشی کا موقع ہے، تو اس میں دعوت وغیرہ کا اہتمام کرنا اس میں کوئی حرج نہیں ہے.
ٹھیک ہے. جی ایک ویڈیو سوال آپ چلائیے.
مفتی صاحب، میرا سوال یہ ہے کہ میں نے سنا ہے کہ قبر میں مردہ عیسیٰ ثواب کے لیے منتظر ہوتا ہے، کیا یہ صحیح ہے؟
جی حضور، انہوں نے سنا ہے تو کیا ٹھیک سنا ہے؟
اس مضمون کی روایت امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ نے شعب الایمان کے اندر ذکر فرمائی ہے، جس کے الفاظ کو جس طرح ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مردہ جب قبر کے اندر ہوتا ہے تو اس کی حیثیت ایسی ہوتی ہے جیسے کوئی غرق ہو رہا ہو پانی میں اور وہ مدد کے لیے پکار رہا ہوتا ہے. تو جس طرح غرق پانی میں ہونے والا شخص مدد کے لیے چیخو پکار کر رہا ہوتا ہے بچاؤ بچاؤ، تو مردے کی کیفیت کچھ ایسی ہی ہوتی ہے، اور وہ دعا کا طلبگار ہوتا ہے کہ اس کے والد کی طرف سے یا اس کی ماں کی طرف سے، اس کے بھائی کی طرف سے، اس کے دوست کی طرف سے کوئی دعا اس کو پہنچے، تو حدیث مبارکہ میں فیدہ لحقت ہو کہ جب اس کو اس کے باپ بھائی ماں دوست وغیرہ کی طرف سے دعا پہنچتی ہے، کانا احب الیہ من الدنیا و مافیہا، تو یہ دعا کا ملنا اس کے لیے دنیا اور مافیہا سے زیادہ عزیز اور محبوب ہوتا ہے. اور ایک اور حدیثی حدیث مبارکہ کے آگے مزید الفاظ ہیں کہ اہل زمین جب اپنے فوت شدہ مسلمانوں کے لیے دعا کر رہے ہوتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی دعاؤں کی برکت سے پہاڑ جیسے چیزوں کو میت کی قبر میں داخل کرتا ہے، یعنی خوشیوں کا ایک بہت بڑا سامان جو ہے ان کو مل رہا ہوتا ہے. اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ زندہ کا مردوں کے لیے جو تحفہ ہے وہ الاستغفار لہم، ان کے لیے دعائے مغفرت کرنا ہے. تو میت جو قبر میں ہے وہ محتاج ہے، منتظر ہے کہ ہمارے والد، والدہ، بھائی، دوست، احباب یہ کچھ نہ کچھ ہمارے لیے ہاتھ اٹھا کے دعائے مغفرت ہی کر دیں. تو جب ان کے لیے دعائے مغفرت کی جا رہی ہوتی ہے تو یہ پہاڑوں کی طرح ایک سامان اللہ تعالیٰ ان کو مطلب تحفے کے طور پہ عطا فرماتا ہے، جو ان کو پہاڑ جتنا یعنی بڑا دکھائی دیتا ہے کہ اتنی عظیم چیز ہمارے گھر والوں کی طرف سے ہمیں نصیب ہوئی ہے. تو اس لیے میت کو اپنی دعاؤں میں ہمیں یاد رکھنا چاہیے. ہم جو دعا پڑھتے ہیں نماز کے اندر، ربنا رب اغفر لی ولی والدی ولی المؤمنین یوم یقوم الحساب، تو اس کے اندر بھی یہ ہے کہ اپنے لیے بھی مغفرت کی دعا کریں، اپنے والدین کے لیے بھی دعا کریں. اور یہ دعا دعائے ابراہیم ہے،
ٹھیک ہے،
حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا کو ہم نماز میں پڑھ رہے ہوتے ہیں تحیات کے موقع پر. تو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام جو اللہ کے نبی ہیں وہ اپنی بخشش کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے والدین کے لیے بھی بخشش کی دعا کر رہے ہیں، بلکہ مسلمانوں کے لیے بخشش کی دعا کر رہے ہیں. تو ایک نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ سنت ہے کہ والدین کے ساتھ ساتھ مسلمانوں کے لیے بھی وہ دعائے مغفرت کرتے ہیں. تو ہمیں بھی چاہیے کہ اپنے فوت شدہ مسلمانوں کے لیے دعائے مغفرت کریں، کہ ان دعائے مغفرت کرنے کی برکت یہ ہے کہ ایک حدیث مبارکہ کا مضمون یہ ہے کہ میری امت گناہ لے کر قبروں میں جائے گی، اور جب قبروں سے نکلے گی تو ان کے نام اعمال میں گناہ مٹ چکے ہوں گے. تو اس کی وجہ کیا ہوگی؟ تو اس کی وجہ یہی ہوگی کہ بعد والے جو مسلمان تھے ان فوت شدہ مسلمانوں کے لیے دعائیں مغفرت کرتے رہے ہیں. تو ان غائب فوت شدہ مسلمانوں کے لیے اللہ تعالیٰ کے حضور مغفرت کی دعا کرنا، یہ گویا ان کے گناہوں کی مٹنے مٹانے کا ایک ذریعہ بنے گا. تو ہمیں چاہیے کہ اپنے فوت شدہ مسلمانوں کو بالکل نہ بھولیں. بھائی ہیں، والد ہیں، والدہ ہیں، جو بھی عزیز اقارب میں کوئی فوت ہو چکا ہے، یا ہم جانتے ہیں نہیں جانتے، ویسے ہی ہر مسلمان مرد عورت کے لیے جیسے کہ نماز جنازہ کے اندر جو دعا پڑھی جاتی ہے، اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا، اس میں سارے مسلمانوں کی گویا ایک طرح سے مغفرت کی دعا کی جا رہی ہوتی ہے. تو یہ اس میں بھی ہمیں درس ہے کہ مرنے والے کو، زندہ کو، غائب موجود تمام افراد کے لیے دعائے مغفرت کرتے رہیں، کہ ہمیں مغفرت کرنا، مغفرت کی دعا کرنا یہ ہمارا ایک کام ہے، مغفرت کرنا یہ اللہ تعالیٰ کا کام ہے، ہم اپنا کام کرتے رہیں تو انشاءاللہ دعائے مغفرت کی برکت سے ہمارے مرحومین انشاءاللہ مغفرت یافتہ ہو کر اٹھیں گے.
مفتی صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستگی، یہ جو عمل آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم مرحومین کے لیے کریں، تو کیا یہ بڑھ نہیں جاتا اگر کوئی وابستہ ہے اور اس کا انتقال ہو جاتا ہے؟ تو ایک نارملی جو آج کل کے دور میں مسلمان ہیں ان کے ہاں بھی الحمدللہ مسلمان اسال کرتے ہی ہوں گے، لیکن مدنی ماحول سے رخصت ہونے کے بعد اس کے یوں سمجھ لیں کہ جو محبین لوائقین وہ بڑھ جاتے ہیں.
نہیں بالکل، ایک اچھی صحبت ملتی ہے نا، تو اچھی صحبت میں آدمی اس کے یوں سمجھیں کہ اگر ایک نارمل لائف میں آدمی ہو تو اس کے لیے دعائے مغفرت کرنے والے 150 افراد وہ بھی ہوں، تیجے دسویں کے موقع پہ جمع ہوئے تو ہوئے، اس کے بعد تقریباً پھر بھول جاتے ہیں،
ٹھیک ہے.
لیکن الحمدللہ دعوت اسلامی کے ماحول یا اس جیسے اور جہاں ماحول ہیں دینی مذہبی، وہاں پہ الحمدللہ جو نیک صالحین لوگ ہوتے ہیں ان کو لوگ بھولتے نہیں ہیں، بلکہ یوں سمجھیں کہ کوئی بھی ایک عام مبلغ بھی اگر ہوگا تو اس کا بھی جب کبھی کوئی ایسا موقع آتا ہوگا تو لوگ اس کے لیے بھی اسال ثواب کرتے رہتے ہیں. اور الحمدللہ مدنی چینل پہ جب کبھی کسی مرحوم کے اسال ثواب کے حوالے سے تعداد کاؤنٹنگ آتی ہے تو بہت زیادہ، ہزاروں کی تعداد میں، کروڑوں کی تعداد میں اس طرح اسال ثواب بھی ہو رہے ہوتے ہیں. تو یہ اچھے ماحول کی برکتیں ہیں، اچھے کام کریں گے دنیا میں بھی نام ہوگا اور آخرت بھی انشاءاللہ بہتر ہوگا.
انشاءاللہ انشاءاللہ. جی ایک اور کال چلائیے.
میرا آپ سے سوال ہے کہ بزرگ خواتین جن کو قرآن پاک بجا نہیں آتا وہ قرآن پاک پر اونگے پھیرتی ہیں جاتی ہیں اور لفظ اللہ اور بسم اللہ شریف پڑھتے رہتی ہیں, کیا اس طرح سوال مل جائے گا اور کیا یہ قرآن پاک سارے سوال بھی کیا جا سکتا ہے؟ جزاک اللہ کو خیر. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. خواتین خاص نہیں ہے, مرد بھی بہت سارے ایسے ہیں کہ اب دیکھا ایسا کر رہے ہوتے ہیں.
اس کو عام طور پہ بسم اللہ کا قرآن بھی کہتا ہے.
جی رمضان شریف میں تو
بسم اللہ کا قرآن پڑھنا ہے جلدی.
جی جی.
تو جس کو نہیں آتا
وہ بھی قرآن خانی, بسم اللہ شریف بھی ٹھیک پڑھ رہے ہیں کہ نہیں یہ بھی معلوم نہیں.
تو قرآن خانی ہو رہی ہوتی ہے تو جذبے میں آ گئے بسم اللہ کا قرآن, وہ سب سے آگے اس کا سپارہ ختم ہو رہا ہوتا ہے. تو بھارت دیکھیں اس میں یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس کو قرآن پاک پڑھنے کا ثواب مل رہا ہے.
ٹھیک, یہ نہیں کہہ سکتے.
قرآن پاک اس نے ہاتھ میں لیا, قرآن شریف ہاتھ میں لینا بھی ثواب کا
ماشاء اللہ.
اچھا اس کے صفحے پلٹ رہا ہے, زیارت ہو رہی ہے قرآن آیات کی, قرآن کو دیکھنا بھی اجر و ثواب کا باعث ہے. ٹھیک ہے, اب اس کے ساتھ یہ ہر لائن پہ بسم اللہ پڑھ رہی ہے تو بسم اللہ پڑھنا بھی ایک اجر و ثواب کا کام ہے.
ٹھیک ہے,
تو اس کو جو جو یہ کام کر رہا ہے یا کر رہی ہے اس کو اتنا تو ثواب مل رہا ہے.
ٹھیک ہے,
اب رہا یہ معاملہ کہ اس کو قرآن پاک پڑھنے کا ثواب ملا, یہ ہم نہیں کہہ سکتے.
صحیح.
اب اس کی نیت ہے, کڑن ہے کہ مجھے بھی کاش قرآن پاک پڑھنا آ جائے, تو اگر یہ کوشش کرے.
ٹھیک ہے,
تو کوشش کرنے کی صورت میں بھلے اس کو صحیح پڑھنا نہیں آ رہا لیکن یہ کوشش جاری رکھے ہوئے ہیں. تو حدیث مبارکہ کا مضمون ہے کہ جس کو قرآن پاک پڑھنے میں دشواری ہو رہی ہوتی ہے تو صحیح پڑھنے والے کے مقابلے میں دشوار جس کے لیے قرآن پاک پڑھنا ہو رہا اس کو دوگنا اجر ملتا ہے.
سبحان اللہ, سبحان
اللہ. تو اب یہ ہے کہ
یعنی وہ کوشش بھی کر رہا ہے,
یہ نہیں کہ جب قرآن خوانی کا موقع ہو تو بسم اللہ میں مجھے پڑھنا ہی نہیں آتا تو اپنے ان پڑھ ہونے کا یوں سب کے سامنے اعلان کیوں کیا جا رہا
ہے؟
تو اس کا مطلب ہے قرآن پڑھنا نہیں آتا تو نماز میں قرآن پڑھا جاتا تو وہ کیسے پڑھا جاتا ہوگا؟
ٹھیک ہے,
تو اس لیے قرآن پاک جیتے جی ہر مسلمان کو صحیح طور پہ پڑھنا چاہیے, بالخصوص جو نماز میں آیات پڑھی جاتی ہیں, دعائیں پڑھی جاتی ہیں, ان کو صحیح مقاصد کے ساتھ پڑھنا سیکھیں تاکہ نماز کی ادائیگی بہتر طریقے سے ہو سکے. تو یوں بسم اللہ شریف پڑھتے رہنے سے بسم اللہ کا ثواب ملے گا. اس کو اصال ثواب کرنے کے حوالے سے بھی پوچھا, تو کوئی بھی نیک عمل چاہے وہ قرآن کی تلاوت ہو, ذکر و اذکار ہو, نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ, کوئی بھی نیک عمل ہو تو اس کا ثواب اپنے مرحومین کو ایصال کیا جا سکتا ہے. تو یہ جو بسم اللہ شریف پڑھی, قرآن شریف کی زیارت کی, ہاتھ میں قرآن,
جو بھی نیک اعمال
کیے, تو اس کا ثواب وہ پہنچا سکتے ہیں. اس کو یہ نہیں کہیں گے کہ میں نے قرآن کا ثواب پہنچایا, یہ نہیں کہیں گے.
جی ایک اور کال چلائیے.
بارش کا سوال ہے, کبھی بارش کے موسم میں اکثر مطلب قبریں دھس جاتی ہیں, تو بچے بھی بیٹھ جاتے ہیں, اس کی سلاٹیں بیٹھ جاتی ہے, کہ کبھی قبریں مطلب بیٹھ گئی تو قبریں کس طرح درست کی جائے گی؟ برائے کرم رحم بھائی.
جی تو اکثر تو نہیں لیکن قبریں بیٹھنے کی اطلاعات ملتی رہتی ہیں, تو اب کیا کریں گے؟ اس کا حکم شرعی کیا ہے؟
دیکھیں اس میں یہ ہے کہ جو قبریں ڈیمیج ہو رہی ہیں,
جی جی,
اور قبر کھولے بغیر اس کی اصلاح ممکن ہے, تو پھر یہی طریقہ کار اختیار کیا جائے گا کہ مردے کو نکالے بغیر اس کی اصلاح کر دی جائے. اگر کوئی سلیب ڈیمیج ہو رہا ہے, گر رہا ہے, تو اس کو ہٹا کے دوسرا سلیب وہ لگا دیا جائے. بسا اوقات اس کے ڈیمیج ہونے کی ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ من جو ہے وہ مٹی اس کے اوپر زیادہ ڈال دی جاتی ہے,
سلیب سریا نہیں ہوتا,
تو اس پہ تھوڑی مٹی بہت زیادہ جو ڈالی گئی ہے تو زیادہ سے زیادہ ایک بالش یا تھوڑی سی اوپر اتنی اونچائی قبر کی یہ مسنون ہے.
ٹھیک ہے,
بہت زیادہ اونچی اونچی قبریں کر کے اس سلیپوں کا بدن, سلیپوں میں جو سریے ہوتے ہیں وہ بالکل برائے نام
ہوتے ہیں, اس کے اندر بھی کرپشن یوں سمجھ لیا گیا
ہے,
کیونکہ اس وقت مجبوری ہے, وہ اتنا کون چیک کرے گا؟
مردہ تو کہے گا نہیں کہ سلیپ اچھے لگاؤ, اور عام طور پہ یہ بنے
وہی قبرستان میں ہی ہوتے ہیں
تو عام طور پہ وہی آگے چھ پانچ چھ جتنے بھی سلیپ ضرورت کے ہوتے ہیں وہ لگا دیے جاتے ہیں, تو اس لیے تھوڑے کمزور سلیپ بھی ہوتے ہیں تو اس کا اہتمام کریں کہ سلیب مضبوط ہوں.
ٹھیک ہے,
خیر ابھی اب ہاتھ میں ہوگا یا نہیں ہوگا, لیکن اگر قبر ڈیمیج ہو رہی ہے تو جتنا حصہ ڈیمیج ہوا ہے قبر مردے کو قبر سے نکالے بغیر جو اسلام ممکن ہے وہ کریں گے.
ٹھیک ہے,
اچھا کبھی ایسا ہوتا ہے قبر کھل گئی مردہ دکھائی بھی نہیں دے رہا, اور جھاڑیاں ہی جھاڑیاں ہیں قبر کی, اس یوں بظاہر صورت کوئی نظر نہیں آ رہی, تو اس کو مٹی بھر دی جائے.
ٹھیک ہے,
اور مٹی بھرنے کے بعد اس کو قبر نما جو نارمل انداز ہوتا ہے اس انداز
کی کھان کی طرح.
اسی طرح کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بارش کی وجہ سے مٹی جو ہے نا وہ پھیل جاتی ہے اور وہ پلین ایک جگہ دکھائی دے رہی ہوتی, تو اب ایسی صورت میں جو اوپر میت کے جو سلیپ وغیرہ اس جگہ مٹی ڈال کے اس کو کوہان نما مصنوعی طریقہ اس کے مطابق اس کو تبدیل کریں تو یعنی قبر کی نشانی باقی رہے. بس اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ابھی تازہ قبر ہے ڈیمیج ہو گئی اور مردہ بھی نظر آ رہا ہے, قبر اس انداز میں ڈیمیج ہوئی ہے کہ مردے کو نکالے بغیر اس کی اصلاح مرمت نہیں ہو سکتی, تو اب پھر نکالنا بس ضرورت اس کی صورت بنے گی.
علماء سے اجازت لی جائے, رابطہ کیا جائے, اس کے بعد ہی فیصلہ کیا جائے, اپنی مرضی نہ کی جائے.
ہاں اس معاملے میں اپنی مرضی نہ چلائیں. تو بس اوقات
واقعتاً عالم سے ہی, جو مفتی ہیں عالم ہیں جو علم دین جانتے ہیں, ان سے رابطہ کیا جائے,
ان سے ہی رابطہ کیا جائے.
ٹھیک ہے, جزاک اللہ. تو حضور ایک دو سوال, وہ جو ہمارا موضوع چل رہا تھا, ایک صورت یہ ہوتی ہے لین دین تو نہیں کہیں گے لیکن کسی پر پیسے لازم آنے کی صورت, کہ جب انتقال ہوتا ہے والد کا جیسے انتقال ہو گیا تو اس وقت اعلان ہوتا ہے کہ اگر کسی نے میت سے کچھ وصول کرنا ہے لینا ہے کچھ آتا ہے تو اس کے اولاد سے رابطہ کیا جائے. تو اب کیا اس اعلان کے بعد اولاد پر شرن اس کے والد کا یا جو بھی اس کے تھے ان کا قرض لازم ہو جائے گا, دینا لازم ہو جائے گا؟ اس اعلان کا نتیجہ یہ ہے کہ کئی لوگ اعلان ہی نہیں کرتے, آگے نہیں بڑھتے کہ بھائی میں نے اعلان کر دیا نا تو اب یہ میرے گلے آ جائے گا اور اتنی استطاعت نہیں ہے کہ میں بعد میں یہ کر سکوں.
دو تین لڑکے ہیں, اب کوئی بھی ایک اعلان کرنے سے ڈر رہا ہے کہ سارے میری طرف ہی آ جائیں گے.
تو یہ کیا ہے, اس میں حکم شرعی کیا ہے؟
دیکھیں, مرنے والے کے مال میں بنیادی طور پہ جو تصرفات کیے جاتے ہیں ان میں چند چیزیں ہیں. سب سے پہلے اس کے تجہیز تکفین وغیرہ کے معاملات ہوں گے,
صحیح.
اس کے بعد پھر جو اس کے اوپر قرضہ ہے اس قرض کی ادائیگی ہوگی, اس نے جو وصیت کی ہے اس وصیت کا نفاذ ایک تہائی مال میں ہوگا, پھر چوتھا نمبر ہوتا ہے وراثت کی تقسیم کا.
ٹھیک
ہے, اب جس آدمی نے مثال کے طور پہ چھوڑے ہیں 5 کروڑ کی جائیداد اس نے چھوڑی ہے اور اس کے اوپر قرضہ ہے 4 کروڑ کا, جو لوگوں کا قرضہ اس نے ادا کرنا تھا نہیں کیا اور اس دنیا سے چلا گیا, تو اب اس کے مال میں جو قرض خواہ ہیں وہ وراثت کی تقسیم پر مقدم ہے.
ٹھیک ہے,
تو اب اگر کوئی اعلان کرے یا نہ کرے وہ تو قرض تو ادائیگی کرنی ہے.
ٹھیک ہے, وہ ورثہ کو,
اب یہ ایسا نہیں ہے کہ کسی خاص وارث کے اوپر لازم ہے, یعنی باپ نے جو قرض لیا وہ اولاد پہ لازم ہے کہ اس کی ادائیگی اپنے مال سے کرے, تو اولاد پر اپنے مال سے اپنے والد کے قرض کی ادائیگی لازم نہیں ہے.
ٹھیک ہے,
ٹھیک, اگر کوئی نہیں کرتا اولاد میں تو اولاد گناہگار نہیں ہے, لیکن باپ کے اپنے چھوڑے ہوئے مال میں سے پہلے اس کی قرض کی ادائیگی کی جائے گی پھر وراثت کی تقسیم ہوگی.
ٹھیک ہے,
یہاں معاملہ اس کے الٹ ہو جاتا ہے, پہلے ترکہ تقسیم ہو رہا ہوتا ہے, قرض خواہ کو ابا نے بھی رلایا تھا, اولاد اور رلاتی ہے, دھکے کھلاتی ہے. تو یہ قرض کی تقسیم, قرض کی ادائیگی وہ وراثت کی تقسیم سے مقدم ہے, تو اس لیے ورثہ کو اعلان کرنے میں ڈرنا نہیں چاہیے. اگر
مال نہیں ہے, مال نہیں ہے ہی نہیں, پتا کہ والد صاحب نے چھوڑا ہی کچھ نہیں اور قرض موجود ہے, تو اب کیا ہے اس کے حوالے سے؟
اس صورت میں اولاد پہ لازم نہیں ہے کہ اپنے والد کا قرضہ ادا کریں,
شرعی طور پر
شرعی اعتبار سے لازم نہیں ہے. اگر وہ اپنے والد کا قرضہ ادا نہیں کرتے تو یہ گناہگار نہیں ہے, لیکن اولاد کو یہ سوچنا چاہیے کہ ہمارے والد نے سردی گرمی میں ہماری بیماری میں ہمارا خیال کیا
اور ہوتا ہے قرض بھی اولاد ہی کی وجہ سے لیا ہوتا ہے.
تو اب اولاد کو چاہیے کہ اپنے والد کے اس موقع پر کہ جب وہ قبر میں چلے گئے, قرض کی ادائیگی نہیں کی, اور یہ ایسا ایک موقع ہوتا ہے کہ قرض اپنے ذمے ہو اور بندہ دنیا سے چلے جائے, تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مقروض مدیون افراد کے جنازہ پڑھنے سے انکار فرما دیا کرتے تھے. تو صحابہ آگے بڑھ کے کہتے تھے کہ یہ قرض میں ادا کر دوں گا, آپ جنازہ پڑھا دیں, آپ اس کو اپنے دعائے خاص سے محروم نہ رکھیں.
ٹھیک ہے,
تو یعنی یہ صحابہ کی بھی کوشش ہوتی تھی کہ یہ جب قبر میں جائے تو قرض اس کا ادا ہو چکا ہو یا کوئی ذمہ لے لے. تو اولاد کو چاہیے یہ آگے بڑھے, سعادت مندی ہے کہ اپنے ماں باپ کے اوپر موجود قرض کی ادائیگی میں مطلب یہ آگے بڑھے.
ٹھیک ہے,
اگرچہ باپ نے کچھ نہیں چھوڑا اور انہی کے خاطر اس نے قرض لیا ہوگا,
کوشش کر کے ادا کریں گے,
ادا کر دیں گے. تو یہ سعادت مند
ہے, لے لیا جائے اس کے اندر سارا. اچھا حضور, اس میں سننے میں آیا بعض دفعہ ایسا بھی ہوا کہ اس نے بھی نہیں چھوڑا اور اعلان بھی نہیں ہو رہا, تو اب کیا ہے کہ جو قرض خواہ ہے نا وہ تدفین روک دیتے ہیں, وہ ہم نہیں دفنانے دیں گے جب تک تم میں سے کوئی ذمہ نہیں لے گا, تو کیا یہ اس کو یہ حق ہے کہ وہ تدفین روک دے؟ اگلا ذمہ لے گا تو ہم تدفین روک, اب وہ تماشا سا بن جاتا ہے.
قرض خواہ کو اس کی قطعاً اجازت نہیں ہے.
ٹھیک ہے,
کہ میت کی تدفین میں رکاوٹ ڈالے.
ٹھیک ہے,
یعنی گویا سارے پانچ چھ
اس کو لگ رہا تھا نا بھائی اب یہ اندر چلا گیا اور ابھی تک اعلان بھی نہیں ہوا اور کسی نے ذمہ بھی نہیں لیا, بعد میں کون میں کس سے لیتا پھروں گا. اب ظاہر سی بات ہے وہاں ایک وہ اخلاقی طور پر جو نا پھر کوئی نہ کوئی لازمی بولے گا کہ نہیں میں ذمہ لیتا ہوں آپ تدفین ہونے دیں.
تدفین میں رکاوٹ ڈالنے کا ان قرض خواہوں کو حق حاصل نہیں ہے,
ٹھیک ہے
یہ بالکل غلط. اگر جہاں پہ ایسا ہوتا ہے کہ تدفین بالکل قبرستان میں جا چکے تدفین یا جنازہ اٹھنے ہی نہیں دے رہے
جی جی
جب تک کہ قرض کی کوئی ذمہ داری نہ لے,
ٹھیک ہے
تو یہ طریقہ کار درست نہیں ہے.
ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ ہمیں حکم شریعت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین, صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.
گزارے کیسے زندگی, آؤ علماء سے پوچھ لے, آئے جو مشکل پیش کوئی, آؤ علماء سے پوچھ لے.